أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. قابل عزت واجب الاحترام عزیزوں، آپ کے سامنے میں نے سورت العنکبوت کی آیت تلاوت کی ہے. رب العالمین نے اس آیت کے اندر من دون اللہ کی حقیقت بیان کی ہے. قرآن کریم نے جگہ جگہ یہ لفظ استعمال کیا ہے من دون اللہ. من دون اللہ کا معنی ہے اللہ کے سوا. لفظ من دون اللہ نے دنیا کو ایک مسئلہ سمجھایا. وہ مسئلہ یہ کہ ایک تو ہے اللہ اور ایک ہے من دون اللہ. ساری دنیا اللہ کو تو مانتی ہے، ہندو بھی، سکھ بھی، یہودی، عیسائی. اللہ رب العزت کو قرآن حکیم نے جس شان کے ساتھ پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اپنی ساری شان کے ساتھ متصف ہے. اللہ رب العزت کی جتنی صفات قرآن حکیم نے بیان کی مالک کی، وہ صفات خاصہ ہیں. اللہ رب العزت کی جتنے تصرفات، اختیارات، قدرت، طاقت، علم قرآن حکیم نے بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام صفات، اختیارات، تصرفات اور قدرت اور طاقت کے ساتھ موجود ہے. مثال کے طور پر فرمایا اللہ خالق کل شیء. اللہ وہ اللہ ہے جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ وہ ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یہ سب اللہ کی ملکیت ہے. فرمایا للہ ملک السماوات و الارض. آسمانوں اور زمینوں پر حکومت بھی اللہ کی ہے. ان الحکم الا للہ. فرمایا کائنات کے ذرے ذرے پر حکم صرف اللہ کا چلتا ہے. کسی کا فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، کسی چیز کے سامنے وہ عاجز نہیں. کہیں فرمایا کل شیء علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. پھر مالک الملک نے اپنا تعارف کرایا ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری طاقتیں اور قوتیں اللہ کے پاس ہیں. ان العزت للہ جمیعا، ساری عزتیں اللہ کے اختیار میں ہیں. بل اللہ الامر جمیعا، سارے امر، سارے حکم اللہ کے پاس ہیں. سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں. للہ غیب السماوات والارض، آسمانوں کا غیب ہو یا زمینوں کا غیب ہو، ہر پوشیدہ چیز کو، ہر غیب کو جاننا یہ اللہ کی شان ہے. یہ تو مختصر تعارف ہے اللہ کا. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہے؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کے اندر ساری کائنات آ جاتی ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ من دون اللہ میں شامل ہے. آسمان کے نام لیں تو وہ بھی اللہ کے سوا ہے، چاند سورج ستاروں کا نام لیں تو وہ بھی اللہ کے سوا ہے، پہاڑوں دریاؤں سمندروں کا نام لیں تو وہ بھی اللہ کے سوا ہے، شجر حجر کا نام لیں تو وہ بھی اللہ کے سوا ہے، چرند پرند کا نام لیں تو وہ بھی اللہ کے سوا ہے، انبیاء علیہ السلام کا نام لیں، صدیقین کا، شہداء کا، اولیاء اللہ کا نام لیں تو یہ بھی اللہ کے سوا ہے، فرشتوں کا اگر آپ نام لیں تو وہ بھی اللہ کے سوا ہے، جنوں کا نام لیں تو وہ بھی اللہ کے سوا ہے، لوگوں کے بنائے ہوئے ناموں کے مطابق اگر تم کلندروں کا نام لو، کتبوں کا نام لو، ابدالوں کا نام لو، اوتادوں کا نام لو، پانچتن کا نام لو، بارہ اماموں کا نام لو، چودہ معصوموں کا نام لو، جس کا بھی نام لو وہ سب اللہ کے سوا ہے. تعویذی پرزے کو ہاتھ میں رکھو تو یہ بھی اللہ نہیں، اللہ کے سوا ہے. جادو جنتر منتر کالا پیلا علم پر انگلی رکھو تو یہ بھی اللہ نہیں ہے، اللہ کے سوا ہے. جن یا جن بازی یا جن باز کی طرف نگاہ اٹھے تو یہ بھی اللہ کے سوا ہے، اور اگر نظر بد کی طرف خیال جائے تو یہ بھی اللہ کے سوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مقدس اور جھکتا ہے مقدس بھی اللہ کے سوا ہے، یہ اللہ نہیں ہے. تو فرمایا ایک ہے اللہ اور دوسرا ہے اللہ کے سوا، اور اللہ کے سوا ساری کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ. جب یہ بات قرآن حکیم نے سمجھا دی تو قرآن سے آگے آپ کو لے چلتا ہے. اللہ فرماتا ہے ما سن الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، کہ دانشوروں اثر مندو یہ بات سمجھو کہ ہر دور کے وہ لوگ جنہوں نے اپنی بے عقلی سے، بے سمجھی سے، اپنی نادانی سے اللہ کے سوا کو اپنا مددگار بنا لیا، کارساز بنا لیا، مشکل کشا سمجھ لیا، حاجت روا بنا لیا، داتا نام رکھ دیا، دستگیر نام رکھا، غوث نام رکھا، غوث اعظم نام رکھا، فریاد رس نام رکھا، بگڑی بنانے والا نام رکھا، کھوٹی قسمت کو کھڑا کرنے والا نام رکھا، پائتن کا نام رکھا، چودہ کا نام رکھا، بارہ کا نام رکھا. جو بھی من دون اللہ ہے، جس کسی نے کسی من دون اللہ کو مددگار اور کارساز بنا لیا اس کی مثال سن لو. آپ جانتے ہیں لوگوں نے آپ کو بھی مددگار بنایا کہ آپ ہمارا الہ ہے اور یہ ہماری مدد کرتی ہے، اور اس کو بھی دنیا نے پوجا، لوگوں نے سورج کی پوجا بھی کی، ستاروں کی بھی پوجا ہوئی، ان کو بھی مددگار سمجھا گیا، لوگوں نے پانی کی بھی پوجا کی اور اس کو مددگار سمجھا، لوگوں نے روشنی کی پوجا کی اس کو مددگار سمجھا، لوگوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پوجا کی اور ان کو مددگار کارساز سمجھا، لوگوں نے سچے اولیاء اللہ کی پوجا کی اور ان کو مشکل کشا جتروا سمجھا، لوگوں نے جھوٹے ولیوں کی پوجا کی جن کو اپنی زام میں سچا ولی سمجھتے تھے، ان کو مددگار اور کارساز اور مشکل کشا سمجھا.
لوگوں نے تعویذ کی پوجا کی اور اس کو مددگار سمجھا, لوگوں نے جادو کی پوجا کی اور اس کو مددگار سمجھا, لوگوں نے جنوں کی پوجا کی اور جنوں کو مددگار سمجھا, لوگوں نے فرشتوں کی پوجا کی اور فرشتوں کو کارساز سمجھا, لوگوں نے درختوں کی پوجا کی اور درختوں کو کارساز سمجھا. وہ کون سی چیز ہے جس من دون اللہ کو انسان نے نہیں پوجا اور اس کو اپنا کارساز اور مددگار مشکل کشا نہیں سمجھا؟ آگے بڑھو گے تو تمہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ لوگوں نے گائے کو پوجا اور اس کو اپنا مددگار مشکل کشا سمجھا, لوگوں نے گھوڑے کو پوجا اس کا نام دلدل رکھا, اس کو اپنا مددگار اور مشکل کشا سمجھا, لوگوں نے عالم کو پوجا سچا کو پوجا ہانڈی کی پوجا کی, پتھروں کو نگینوں کی شکل میں اپنی انگشتریوں میں لگا کر اس کو مددگار سمجھا, پاگل جس کو اللہ نے پاگل پیدا کیا تھا تاکہ عقل والے پاگل کو دیکھ کر اپنے عقل کی قدر کرے اور مالک کے سامنے سر نگو ہو جائے کہ یا اللہ تیرا کروڑ ہاں بار شکر کہ تو نے مجھے ایسا پاگل نہیں بنایا, اس پاگل کی لوگوں نے پوجا کی, اس کو مددگار اور مشکل کشا بنایا, لوگوں نے ایک آدمی کا نام بلند رکھا جو چمٹا بجاتا ہے علی کے نام کی پوجا کرتا ہے, اس کے نام کے نعرے لگاتا ہے, لوگوں سے بھیک مانگ کر اپنا پیٹ پالتا ہے, یہ بھی قوم کا مشکل کشا اور معبود بنا. پرندوں کو معبود بنایا, مالک سب کی مثال دیتا ہے, اللہ تیری ذات سے قربان جاؤں, تم نے قرآن حکیم اپنی عجیب و غریب کتاب نازل کر دی جس کا ایک ایک جملہ پوری کائنات کو گھیرے میں لے لیتا ہے. فرمایا کائنات میں جس کسی دور میں کسی انسان نے اللہ کے سوا اپنی اللہ کو جس جس کو بھی مددگار اور کارساز مشکل کشا بنایا, اور دنیا والوں دانش کرو اس کی مثال سنو. فرمایا کا مثل العنکبوت, اس کی مثال ایسی ہے جیسے یہ ایک مکڑی. سورج کا نام بھی قرآن نے رکھا العنکبوت, جس کا معنی ہے مکڑی. کون سی مکڑی جو اپنا گھر بناتی ہے مکانوں کے کونے میں, وہ ایک جالا تھا بنتی ہے. اللہ تیری قدرت پہ قربان جاؤں, منہ سے وہ کچھ مواد نکالتی ہے اور اسی سے وہ اپنا گھر بناتی چلی جاتی ہے, وہ اس کا گھر ہے, اسی میں اس کا بسیرا ہے. اللہ رب العزت پوری دنیا کو مثلا سمجھاتا ہے کہ میری ذات تو قادر و قیوم ہے, اللہ الغیوب ہے, ستار الغیوب ہے, غفار الذنوب ہے, اور اللہ کو ذو القوت المتین ہے. یہ تو میری شان ہے, لیکن سنو میری شان کے علاوہ ساری کائنات اور کائنات کے ذرہ ذرہ جو من دون اللہ ہے اس کی مثال اس مکڑی کی ہے, اور مکڑی جو اپنا گھر بناتی ہے. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, فرمایا دنیا والوں بڑے بڑے گھر بنتے ہیں دنیا میں, انسان بھی گھر بناتے ہیں, جانور بھی گھر بناتے ہیں,
پرندے بھی اپنے آشیانے بناتے ہیں, ان کے بھی گھر ہوتے ہیں. اس مکڑی نے بھی ایک گھر بنایا ہے. سب سے سارے گھروں سے کمزور ترین گھر اگر دنیا میں ہے تو اس مکڑی کا گھر ہے. گھر تو کروڑوں میں, عجیب و غریب گھر ہیں. چڑیوں کے گھر آپ نے دیکھے ہوں گے درختوں کے ساتھ لٹکے ہوئے. تمہارا عقل دنگ ہو جاتا ہے کہ چڑی نے یہ گھر کیسے ہی بنا لیا ہے, اس کی بنائی ایسے کیسے اس نے بنی ہے. لیکن مالک سارے گھروں کو چھوڑ کر تیری توجہ, تیری عقل مندی دانش مری کو اس مکڑی کے گھر کی طرف توجہ کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ کل رات کے کروڑوں گھروں میں سے سب سے کمزور ترین بوتا گھر یہ مکڑی کا ہے. گھر دیکھ لیا, اس کا ضعف, اس کی کمزوری, اس کا ناکارا ہونا, اس کا بیکار ہونا, اس کا بے بس ہونا, اس کا مزدور باز ہونا, تمہیں سمجھ آ گیا کہ یہ اپنے مکین کے لیے کچھ بھی یہ گھر تحفظ کا سامان مہیا نہیں کر سکتا. یہ بکری کو کوئی تحفظ نہیں دے سکتا. اس کے اوپر قطرہ پانی کا گر جائے یہ ختم ہو جاتا ہے. یوں کوئی کپڑے کا پلو لگ جائے اس کا اپنا نام و نشان مٹ جاتا ہے. کوئی تنکا ہاتھ میں لے کر یوں اس کے اوپر چلائے تو اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. یہ اتنا کمزور ترین گھر ہے. مکڑی کو کیا تحفظ دے گا, اس کو اپنا تحفظ بھی اس کے پاس نہیں ہے. مکڑی کا گھر تمہیں سمجھ آ گیا, لیکن اللہ یہ بات نہیں سمجھانا چاہتا. اللہ رب العزت اس دانشور کو ذرا آگے لے جانا چاہتا ہے کہ جب تمہیں مکڑی کا گھر سمجھ آ گیا, اب اس مکڑی کے گھر کو پوری کائنات کے اوپر پھیلا دے. اس مکڑی کے گھر کی کمزوری پوری کائنات کے اوپر لگا دے اور کہہ دے کہ کائنات کا ہر وہ شخص, کائنات کی ہر وہ چیز, کائنات کی ہر وہ ہستی جس کسی نے بھی اس کو معبود اور مددگار بنایا ہے, وہ مدد دینے میں, وہ کارسازی میں, وہ مشکل کشائی میں, وہ حاجت پرواہی میں, وہ داخل تشکیل ہونے میں, وہ درخواست ہونے میں, وہ حاضر ہونے میں, وہ کسی کی بگڑی بنانے میں, اس مکڑی کے گھر کی طرح بیکار ہے, کمزور ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ اپنے وجود کا بھی تحفظ اس کے پاس نہیں ہے. واہ میرے اللہ, تو نے اپنی شان کیسے ثابت کر لی, کیسے شان سمجھائی کہ میری شان تو اتنی بلند ہے کہ انسانی عقل میری شان کو پا لینے سے قاصر ہے. لیکن من دون اللہ کی شان سمجھو جو سمجھنے میں بڑی آسان ہے. وہ کیا کہ یہ مکڑی کا گھر دیکھ لو. آ گیا سمجھ؟ جی آ گیا. یہی مکڑی کے گھر کی پوزیشن, مکڑی کے گھر والی حیثیت, مکڑی کے گھر کی مکڑی کے گھر کی کمزوری اور بے بسی ہر ایک کے اندر نظر آئے گی. اس سے زیادہ اس کائنات میں کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ کو قرآن مجید کی ایک اور آیت سنائی جائے. اللہ فرماتا ہے سن لو دنیا والوں, والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. لوگو اللہ تو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, لیکن من دون اللہ
اس کے متعلق سن لو, اس کے قبضہ قدرت میں, اس کے اختیار میں, اس کے تصرف میں, اس کے پاس نفع نقصان دینے کا, کائنات میں دخل دینے کا, کسی کے مشکل حل کرنے کا ایک پرے کا کے برابر بھی اختیار نہیں ہے. نہیں سمجھ آیا؟ لا تعبد من دون اللہ, اللہ کے سوا کسی کو آواز نہ دینا. مشکلوں کے پہاڑ ٹوٹ جائے, سخترین دشمن تمہاری گردن پہ ہاتھ ڈال لے, جب بھی آواز دینا اللہ کو آواز دینا. اللہ کی ذات کے سوا کسی کو نہ آواز دینا. یا اللہ کیوں؟ مالا یل پاؤ کا, وہ تجھے کوئی نفع نہیں دے سکتا. ولا یزر رو کا, تجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا. یا اللہ کیوں؟ یہ بندو اللہ ہے اور بندو اللہ کے پاس نفع نقصان دینے کی کوئی قوت اور کوئی طاقت نہیں ہے. ابھی نہیں سمجھ آیا؟ فرمایا میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الفا الفا مرہ تو ان کو سمجھا مسئلہ. ساری کائنات سے سب سے بڑی شان فرشتوں کی, پھر انسانوں کی, اور انسان اور فرشتوں اور کائنات کی میں سے سب سے زیادہ شان انبیاء کی, اور انبیاء علیہ السلام سے زیادہ شان ہمارے پیارے نبی کی. فرمایا تو ان کو مسئلہ سمجھا, تو من دون اللہ ہے, بڑی شان والا ہے, بڑے مقام والا ہے, بڑے رتبے والا ہے, اعلیٰ قوت والا ہے. لا املک لکم ذرا ولا رشدا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ضرور ہوں, خاتم المعصومین ضرور ہوں, سید اولاد آدم ضرور ہوں, بڑی شان والا مقام والا ضرور ہوں, لیکن یہ سب کچھ ہوتے ہوئے زندہ ہوں جس پہ مقدس بھی ہے اور روح مقدس بھی ہے, ساتھ درجات نبوت بھی ہے, لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود میں اعلان کرتا ہوں قرآن مجید کی آیت پڑھ کر کہ میں تمہارے نفع نقصان دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا, کیونکہ میں من دون اللہ ہوں, اللہ کے سوا ہوں, میں اللہ اور من دون اللہ کی مثال مالک نے بتا دی. یہ مکڑی کا گھر رب العالمین کے کائنات میں دخل دینے کے لیے, تبدیلی کرنے کے لیے, وہ بیماری دے بیماری کو شفا میں بدلنے کے لیے, وہ غریب کر دے غریبی کو امیری میں بدلنے کے لیے, وہ زمین کر دے زندہ کو عزت میں بدلنے کے لیے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کر رہی ہے جو اس مکڑی کے گھر کی ہے. چونکہ یہ بھی من دون اللہ ہے اور میں بھی من دون اللہ ہوں, اور مالک نے پوری کائنات کے من دون اللہ کی مثال دی ہے, کما مثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوحن البیوت لبیت العنکبوت, سارے گھروں سے کمزور ترین گھر کس کا ہے؟ مکڑی کا گھر, جس سے یہ کمزور ہے سارے من دون اللہ اسی طرح کمزور ہیں. تم کہو گے بڑے بڑے پہلوان ہیں, قرآن اس سے بات نہیں کر رہا. بڑے بڑے بادشاہ ہیں مروا دیتے ہیں لاکھوں کو, یہ اسباب کے تحت معاملہ ہے, قرآن اس سے بات نہیں کر رہا. قرآن بات کرتا ہے اسباب سے مافوق.
کہ اللہ کے اس کائنات میں کوئی دخل دے سکتا ہے؟ جیسے مکڑی کا گھر کمزور ہے, کائنات کی ساری اسی طرح کمزور ہے.
جیسے مکڑی کے گھر میں کوئی قوت, کوئی طاقت, کوئی چار, کوئی تصرف
نہ ذاتی ہے نہ اللہ نے اس کو عطا کیا ہے. اسی طرح کائنات کا ذرہ ذرہ نہ اپنی ذاتی کچھ قوت رکھتا ہے نہ اللہ نے اس کو کوئی قوت دی ہے کہ وہ کسی کی بگڑی کو بنا ڈالے. جی پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی آیت پڑھ کر دنیا کو بتا دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں سید بولتے حاضر ہوں, میں بہت پریشان والا ہوں, لیکن اللہ رب العزت کی کائنات میں دخل دینے کے لیے میرے پاس کوئی اختیار نہیں, کوئی طاقت نہیں.
تم میرے متعلق یہ عقیدہ کبھی نہ رکھنا کہ ہمارے نبی ہماری قسمت سے بدل دیں گے, ہماری شکست کو فتح میں بدل دیں گے, ہماری بے عزتی کو عزت میں بدل دیں گے, ہماری غریبی کو امام امیری میں بدل دیں گے, ہمارے جہنمی ہونے کو جنتی ہونے میں بدل دیں گے. نہیں, یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ایک پڑھ کے میرے بندوں کو سنا دے, خبردار کر دو میری کائنات سے ہر بندے کو, انی انا الغفور الرحیم, بخشنے والا صرف میں اللہ ہوں. کیا خیال ہے جب قیامت کے دن یہ ساری انسانیت جمع ہوگی اور وہ لوگ جو بخشش کے قابل نہیں ہوں گے ان کو کوئی نبی بخشوا لے گا؟ کوئی نبی خود بخش دے گا؟ کون سا اختیار ہے انبیاء علیہ السلام کے پاس؟ کوئی اختیار نہیں. اس لیے دوسری آیت پڑھ کر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ سمجھو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو سمجھو, میری نبوت کو سمجھو, میری شان کی بلندی کو سمجھو, میرے نجات کی بلندی کو سمجھو, میرے تقدس کو سمجھو, میری حرمت اور عزت کو سمجھو. اور وہ یہ ہے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا,
تمہاری جان کا جب اختیار نہیں مجھے اپنی جان کا بھی نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں ہے. اب تم بتاؤ یہ قرآن کی آیاتیں ہیں جو میرا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پر نازل ہوئی اس وقت کی زندہ انسانیت کے سامنے پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھ لوں کیا ان کا ایمان ان آیاتوں پر تھا یا نہیں؟ اگر تم کہتے ہو ان کا ایمان یہ نہیں تھا تو ساتھ میں کچھ اور بھی کہنا پڑے گا. اس لیے تم یہ جرت نہیں کر سکتے, کوئی بھی کائنات کا انسان یہ جرت نہیں کر سکتا کہ وہ یہ کہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان آیاتوں پر اور قرآن کی دوسری آیاتوں پر ایمان نہیں تھا. سب کہیں گے ایمان ایک ایک آیت پر ایمان تھا. ایمان کا معنی ہوتا ہے ماننا, ہماری زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماننا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان یہی ٹھہرانا کہ انہوں نے ان آیاتوں کو مان کر ایمان یہی بنا لیا کہ میں سید ولد آدم تو ہوں لیکن مشکل کشا, حاج روا, ڈاکٹر رفگی, روز گنبخ, فریاد راست اور عالم الغیب, بلی
ان لوگوں کو جن کے متعلق اللہ ایسا فرما دے کہ یہ بخشش کی قابل نہیں, یہ اپنی جہنمی ہے, میں ان کو بخش دوں, یہ بات نہیں ہے.
قرآن پوری انسانیت کو للکارتا ہے, کل ارائیتم, اللہ کا عجیب انداز ہے خطاب کا بھی, اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے تم کہو, تم فرماؤ, کہہ دو, فرما دو میرے پیارے نبی کریم,
ان جاء اللہ علیکم الليل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل
یاتیکم بضیاء, یہ چیلنج ہے اللہ کا, پوری کائنات کو چیلنج ہے, مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ ساری کائنات کی پوزیشن اس مکڑی کے گھر کی طرح ہے. فرمایا, کیا فرمایا, سنو گے قرآن, ملوت تو سنتے ہو, ناتے تو سنتے ہو, قوالیاں سن سن کر تم 70 سال تک پہنچ گئے, لیکن تمہیں کبھی قرآن نصیب نہ ہوا سننا.
علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ, یہ رات
جو تمہارے اوپر آتی ہے, اگر مالک چاہے قیامت تک اس رات کو کھڑا کر دے, سورج کو آرڈر دے کے خبردار اب تم نے طلوع نہیں ہونا, کھڑی ہوگی رات, دن کا نام نشان نہیں, مہینہ گزر گیا, سال گزر گیا, صدی گزر گئی,
سینکڑوں صدیاں گزر گئی, کیا بات آ گئی,
کیا بس راہ کو کھڑا کر دوں, من الہ غیر اللہ, کون ہے وہ ہستی جو اللہ کے سوا ہو. یہ ہے قرآن جسے جمہوری نہیں سناتا, وہ اس لیے نہیں سناتا کہ خود نہیں مانتا.
فرمایا میں نے رات کا کام کر دیا, کیا مطلب کہنے, اب ہستی کا نام لو, انہیں اشارہ کرو,
جو اس رات کو ہٹا کر یاتیکم بضیاء, جو تمہیں سورج کی روشنی لا کر دے دے. دانشوروں, یہ آج رات آیت نازل نہیں ہوئی, یہ 1429 سال سے نازل ہو چکی ہے, اور دن رات یہ کفر اور شرک کے ایوانوں میں,
یہ ہر گاؤں میں, یہ بڑے بڑے درباروں میں, یہ گرجوں میں,
یہ کلیساؤں میں یہ اعلان کرتی ہے کہ مالک کا فرمان سنو, اللہ کا چیلنج سنو, عیسائیوں تم سنو, یہودیوں تم سنو, ہندوؤں تم سنو, سکھوں تم سنو, اور نہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے نام لینے والے تم سنو. ساری کائنات باقی ہے, کوئی تبدیلی نہیں آئی, صرف مالک نے رات کو کھڑا کر دیا ہے, سورج کو طلوع ہونا بند کر دیا ہے. فرمایا بتاؤ تو صحیح, کلندر کا نام لے لو, کسی کتب کی طرف اشارہ کرو, عبد القادر جیلانی کا نام لو, پیارے علی کا نام لے لو, ابراہیم علی اللہ کا نام لے لو, محمد کریم نظم کا نام لے لو, ارے کسی تعویذ گھر سے, تعویذ گھر سے تعویذ کا نام لے لو کہ مالک کھڑی کر دے رات, کوئی بات نہیں ہے, ہمارے پیارے نبی رات کو ہٹا کر سورج لے آئیں گے. ہو سکتا ہے, ہوا ہے کبھی؟
نہیں. نہیں ہوا, نہیں ہو سکتا, تو پھر کیسے کوئی مشکل کشا ہو گیا, پھر کیسے کوئی مختار کوئی ہو گیا. حاجت ہمیں ہے کہ رات آئی جا دی گئی, پیرو پسیرو ملنگ ہو میو ہو خود ہو دانو دادو امریا ہو یا اللہ صدیق ہو شہدا ہو فرشتہ ہو جن ہو تبیر والو جادو والو نظر بند والو یہ بات ہو جن ہو اور آپ کو ہٹاؤ اور سوچ دی لا کر ہمیں دے دو, ہمیں مشکل پڑی ہے حل کرو. ہوتی ہے مشکل ہو جائے گی مشکل حل. اس چیلنج کا آج تک کسی نے جواب دیا ہے؟ کوئی دے سکتا ہے؟ تو پھر مان جاؤ نا کہ اللہ سب کچھ تیرے پاس ہے. جنہوں نے مان لیا تھا انہوں نے قبروں کو گرا دیا تھا, تمہاری تاریخ لکھتی ہے. جنہوں نے مان لیا تھا انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا, جنہوں نے مان لیا تھا انہوں نے تعویذوں کو توڑ کر پھینک دیا تھا, جنہوں نے مان لیا تھا انہوں نے غیر اللہ اور مندوں نے اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا تھا. لیکن آج تم نہیں مانتے ہو, تم تو کہتے ہو حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے. للہ انصاف کرو دنیا والوں, مالک بتاؤ یہ خواجہ کی پوزیشن اس بیت العنکبوت کی طرح ہے, جیسے یہ بے بس ہے خواجہ بھی. قرآن یہ کہے اور تم یہ کہو, حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے. میں پوچھ لوں کہ اس نے قرآن کی کسی آیت کو تسلیم کیا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ حقیقت میں دیکھو تو خواجہ, یہ قرآن کو مانتا ہے, یہ قرآن کو مانتا ہے, یہ انجیل کو مانتا ہے, یہ زبور کو مانتا ہے, یہ امریا کو مانتا ہے, یہ مانتا کو مانتا ہے, یہ ایمان کو مانتا ہے, یہ اقرار کو مانتا ہے. کیوں تم دھوکے میں ہو؟ کیوں کہتے ہو سارے مسلمان ہیں؟ اسلام کو تسلیم نہ کرو, اس لیے تمہارے اوپر غیر مسلم ہنسک اڑاتے ہیں, تمہارا مذاق اڑاتے ہیں, چڑھ چڑھ کر آتے ہیں, تمہاری لاشوں پر اپنے تخت بچھاتے ہیں, تمہاری ساری دولت سمیٹ کر اپنے خزانے بھر لیتے ہیں. واہ, جنہوں نے مان لیا تھا کبھی وہ دور بھی تاریخ نے دیکھا, تاریخ نے لکھا, آسمان سے دیکھا, زمین نے اپنے پیٹ کے اوپر دیکھا کہ کیسر و کسرا کے خزانوں کے انبار لگے ہوئے ہیں مسجد نبوی کے کچے فرش پر. جنہوں نے مان لیا تھا انہوں نے دنیا سے کہہ دیا تھا کہ اللہ تو ہمارا ہے, تمہارے پاس من دون اللہ ہے, اور من دون اللہ کی طاقت ایک بیت العنکبوت سے اس طرح ہے, تمہارے پاس کوئی قوت نہیں. ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا. دنیا والوں کہ اللہ مولا کس کا ہے؟ مومنوں کا مولا ہے. ولکن الکافرین لا مولا لہ, کائنات میں کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے, کوئی مددگار نہیں ہے. لیکن آج تو اس مسلم کا تو گھوڑا بھی مولا ہے. جب وہ ذرا
تیزی دکھانے لگے تو اس کو پکڑنے والا کہتا ہے آرام مولا آرام, آرام مولا آرام. واہ تیری قسمت, اللہ کو مولا بنانا چھوڑ کر وہ گھوڑا جو مالک نے تیری سواری کے لیے بنایا تھا تو نے اپنے آپ کو اللہ کا بکار دے کر اپنا مولا بنا لیا. آپ کہیں گے جب قرآن نے یہ نقشہ پیش کیا تو ہم اتنی پستی میں کیوں چلے گئے؟ تو یہ مہربانی تیرے مولوی کی ہے جس کے سامنے تو جیبیں خالی کر کے رکھ دیتا ہے, یہ مہربانی تیرے پیر کی ہے جس کے سامنے تو اپنے نوٹوں کی بوریاں خالی کر دیتا ہے, جس کے سامنے تو اپنی بیٹیاں پیش کرتا ہے, اپنی عزت کو قربان کر دیتا ہے. یہ اس کی مہربانی ہے. ایک پیر صاحب گھوڑے پہ جا رہا ہے, اتفاقا راستے میں مرید آ گیا, سلام دعا ہوئی, مرید نے اس کے زانوں پر جبی رکھ کر سجدہ کیا, سر اٹھایا, پیر کے بعد نیچے اس نے اس کے پاؤں پہ جبی جھکا کر سجدہ کیا. پیر کہتا ہے نیچے, اس نے گھوڑے کے سم پر اپنی پشانی رکھ کر گھوڑے کو سجدہ کیا. پیر کہتا ہے نیچے, اس نے زمین پر اپنے ماتھا دیکھ کر پیر کو سجدہ کیا. پیر کہتا ہے اب سر اٹھا, کہتا ہے میں نے تجھے زمین پر تک لے گیا اس لیے کہ تیرے درجے بلند ہو جائیں. سن لیا؟ کوئی سمجھ آیا؟ نہیں سمجھ آیا. ہاں قوم کو یہی سمجھ آیا, صحیح ہے, قوم کو یہی سمجھ آیا کہ پیر کے زانوں پر سجدہ کرو, پاؤں پر سجدہ کرو, گھوڑے کے سم پر سجدہ کرو, زمین پر پا کر دیکھ کر پیر کو سجدہ کرو, درجے بلند ہو جائیں گے, جنت ملے گی. یہی قوم کو سمجھ آیا اور اسی پہ قوم عمل پیرا ہے. صرف غریب نہیں امیر, صرف جاہل نہیں پڑھے لکھے, صرف چھوٹے نہیں بڑے, صدر اور وزیروں تک. کس کی بات کرو گے؟ صرف عام امام نہیں شیخ الحدیث تک, عام مولوی نہیں شیخ القرآن تک, مولوی نہیں مفتی آدم تک. ان کو یہی سمجھ آیا, اس لیے آج قوم جھکنے کو ہر آئرے خیرے کے سامنے جھک جاتی ہے, لیکن دانشوروں نہیں جھکتی, نہیں جھکتی, تو میں اللہ کے سامنے نہیں جھکتی. کیا کہتا ہے؟ حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے, حمیدر پہ خواجہ کے سجدہ روا ہے. کہتا ہے اس لیے پہ اس کے در پہ پاؤں پہ ہم سجدہ کرتے ہیں, چونکہ یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے. جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. میرے عزیزوں, میں پہلے سوچتا تھا کہ یا اللہ اس انسان کو, یہ گوشت گوشت کا انسان, یہ کمزور کا انسان جو تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا, یا اللہ تو اس کو آباد جہنمی بنا دیتا ہے, جہنم میں ڈال دیتا ہے. اور کوئی تعریف مقرر نہیں کرتا, کوئی سال, کوئی مہینہ, کوئی دن, کوئی صدی مقرر نہیں کہ اتنی صدیوں کو وہ اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا,
کے تو اعلان کرتا ہے خالدین فیہا ابدا, یہ ہمیشہ 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 جہنم میں رہے گا. اتنی بڑی لمبی سزا کیوں؟
تو بات سمجھ یہ آئی کہ اللہ کی عزت کا کوئی کنارہ نہیں,
اللہ کی شان کا کوئی کنارہ نہیں.
جو اس کی توحید کرتا ہے اس کے جرم کا بھی کوئی کنارہ نہیں,
کیونکہ اللہ کی شان کی توحید کرتا ہے, اللہ کی شان کا کوئی کنارہ نہیں, کوئی حد نہیں. جب اس کی کوئی توحید کرتا ہے اس کے جرم کا بھی کوئی کنارہ نہیں, لہذا اس کی سزا کا بھی کوئی کنارہ نہیں.
لیکن دنیا والوں گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے شراب سے اتنا بڑا مجرم اتنی بڑی لمبی سزا پانے والا میرا ابو ہے ابو, جو شرک میں لت پت ہے, میری امی ہے, میرا بھائی ہے, میری بچائی ہے, میرا بیٹا ہے, میری بیٹی ہے, اور میری کبھی چیخ نہیں نکلی. میں چیخ چیخ کر باپ کو یہ نہیں کہا ابو اتنی بڑی سزا کیسے پوچھو گے,
چھوڑ دو شیر کو, ایک شیر نے تو گناہ میں بتایا, تاریخ نے بتایا پوری قوموں کو ہستی سے مٹا کر رکھ دیا.
اس لیے عزیزو اٹھو, قرآن چھوٹی سی بات تم سے کہتا ہے, ویسے تو تمہیں پورے عالم کے لیے قرآن نے پکارا ہے, لیکن قرآن تجھے کہتا ہے کام گھر سے شروع کر, کو انفسکم واہلیکم نارا,
پہلے تو اپنی جان کو, اپنی بیوی, اپنے بیٹے, اپنی بیٹا, اپنی امی, اپنے ابو, اپنا بھائی, اپنی بہن, یہ تیرا گھر ہے, یہ تیرا حال ہے, یہ تیرا خاندان ہے, اس کو جہنم سے بچاؤ.
ہاں جی بات کر رہی تھی کہ جو مصطفی آج تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر, یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے مدینے میں موجود اس وقت تھا اور اب دنیا سے وفات پا کر چلا گیا, یہ شاعر کہہ رہا ہے وہ اللہ تھا. وہ کیا تھا؟ اللہ تھا, اور بیس بدل کر وہ کیا بن کر آیا؟ محمد بن کر آ گیا. قوالوں کی قوالیاں لکھو, صوفیوں کی کتابیں پڑھو, انہوں نے صاف لکھا ہے احد احمد میں کوئی فرق نہیں. احد کس کو کہتے ہو؟ اور احمد نام ہے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ دونوں ایک ذات ہیں. میم کیوں لگائی؟ یہ پردہ ڈالنے کے لیے, تاکہ عام بات عام کو سمجھ نہ آ جائے کہ یہ وہی اللہ ہے جو عرش پہ تھا اور یہی وہی احمد ہے جو زمین پہ آیا. یہ میم پردے کے لیے لگائی, ورنہ ہے تو وہی احمد.
یہ وہ دین ہے جو صوفیات کے پاس ہے, جن کو آج قوم اولیاء اللہ سمجھتی ہے. آپ بتاؤ کہاں رہ گیا قرآن؟ قرآن کہتا رہے قل ھو اللہ
احد اللہ الصمد. دنیا والوں
اللہ ایک ہے
لیسا کمثل ہی شیئن اس کی مثل کوئی چیز نہیں. اللہ کہتا رہے قرآن اعلان کرتا رہے وہ الصمد ہے. الصمد کا معنی جانتے ہو؟ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو. یہ تو بابا اس قوم کی مہربانی ہے. اللہ اس قوم کے رحم و کرم پر ہے. چاہے تو یہ قوم خواجہ کو اللہ بنا دے, چاہے تو یہ قوم ولی کو اللہ بنا دے, چاہے تو یہ قوم نبی کو اللہ بنا دے, چاہے تو یہ قوم بت کو اللہ بنا دے, چاہے تو یہ قوم کائنات کی ہر چیز کو اللہ بنا دے, لیکن مالک تیری ذات پہ قربان جاؤں تو نے فرما دیا کہ من دون اللہ کی پوزیشن اس مکڑی کے گھر کی طرح ہے. اب مجھے کوئی پیر میں میں مجھے سمجھے اللہ سمجھے پیر میں, یہ اس کی انتہائی بدبختی اور بیکلی ہے. پیر تو جالے عنکبوت کے برابر ہے اور میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے.
قرآن اعلان کرتا ہے ہاؤ خلق اللہ,
یہ تو اللہ کی مخلوق ہے. ارونی ماذا خلقتم, ذرا دکھاؤ تمہارے ان معبودوں نے کیا بنایا ہے. ہاں جی ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا, قیامت تک اللہ الی یوم القیامہ, قیامت تک رات اللہ فرماتا میں کھڑی کر دیتا ہوں, من الہم غیر اللہ یاتیکم بضیاء. دوسری ہے ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت من الہم غیر اللہ یاتیکم بلیل, کیا میرے رب العالمین تمہارے اوپر سورج کو کھڑا کر دیتا ہے, رات کو دیکھتے محفوظ کر دیتا ہے, بتاؤ کون ہے جو تمہیں سورج کو ہٹا کر رات کو لا کر دے.
تبھی سے آ جائے گی جادوگر تو کہتے پہاڑوں کو پھر پھینکتا ہے, سورج کو ہٹا کر رات کو نہیں لے آئے گا. یہ کتب یہ ابدال یہ اوتاد یہ کلندر یہ اڑھائی اور پورے اور یہ ادھورے یہ سارے کچھ نہیں کر سکیں گے.
اللہ مالک کا قرآن پوچھتا ہے تم سے افرائیتم ما تعرسون. لوگ کہتے ہیں قرآن عالموں کے بغیر سمجھ نہیں آتا. واہ سنو قرآن,
اللہ فرماتا ہے ذرا غور کرو کسانوں بیکاروں,
کھیتی باڑی کا کام کرنے والوں ذرا غور کرو کہ جب تم کھیتی اگانے کے لیے بیج زمین میں بو کر آ جاتے ہو, اب گندم کی بجائی ہو رہی ہے نا, دیکھو منوں کے من تنوں کے تن اٹھائے گا کسان اور زمین کے حوالے کر کے آ جائے گا.
تم تجربہ ارے کسان
تیرا کام تو اتنا تھا پانی لگایا ہل چلایا
بیج ڈالا
اور گھر آ گیا, اب اس کے بعد بتا انتم تزرعون, اب اس گندم کو تم اگاؤ گے,
تمہارا پیر اگائے گا, کلندر اگائے گا, عبدالقادر جیلانی اگائے گا, بارہ امام اگائیں گے, چودہ معصوم اگائیں گے, تمہارے بھیا اگائیں گے,
تبیز والا اگائل جادو والا جن باز ام نحن زارعون یا تیری کھیتی کو پیدا کرنے والے ہم ہیں. اب بھی اللہ کی تو بھی سمجھ نہیں آئی, وہ مالک تو نے تو کسان کو گندم بونے اور گندم کے پیدا ہونے اور گندم کے پھلنے اور گندم کے پکنے اور گندم کے کاٹنے تک تو نے اس کو ساری توہین اور اپنی شان سمجھا دی کہ کسان تو مشرف ہو کر نہ مر. مولوی نے تو قرآن کو چھپا لیا, کسان تیری کھیتی کو تو مولوی نہیں چھپا سکتا, میری کھیتی تیرے سامنے میری توحید بیان کر رہی ہے, تیری کرتے میری توحید پیش کر رہی ہے تیرے سامنے. کہہ رہے کسان تو چلو کر گئے زمین کے حوالے کر کے جا رہے ہو, اور زمین کی خاصیت ہے جو چیز اس پہ جائے گی جو اس کو کھا جائے گی. لوا ڈالو تو لکڑی. اس لیے اللہ فرماتا ہے انتم تزرعون ہم نام ازارعون, کھیتی اس زمین کو مزاج زمین کے مزاج کو بدل کر آڈر دے رہے کہ میرے کسان کے گندم کے دانے کو نہ کھانا, اس کو ہم نے اگانا ہے. بتاؤ کون ہے جو اگائے گا؟ پھر مالک گندم اگ جاتی ہے جی, اس میں پھلنے لگنے دیتا, کیا ہوتا ہے پھل نہیں لگنے دیتا, ہے جو کوئی لگا دے. پھر گندم کی پودوں کو مالک کبھی خراب کر کے ہماری سریکی میں کہتے ہیں کنک کو دنک بنا دیتا ہے. کوئی ہے جو اس کو گندم گندم ہی رہنے دے اور نہ تبدیل ہونے دے؟ پھر گندم کے کھیت بڑے ہوئے ہیں, کسان کی نگاہ اٹھتی ہے, دل خوش ہوتا ہے, واہ جہاز لدے کھڑے ہیں, جل دیتا ہے بادل کو, اٹھتا ہے بادل, یالا باری کرتا ہے, اور گندم کا ایک دانہ میں کسان کو نصیب ہے کوئی؟ اس اللہ کی پکی پکائی گندم کو تحفظ دے اور کسان تک پہنچ جائے اور یالا باری اس کو معروم نہ کر سکے ہے کوئی؟ مالک فرماتا ہے نہیں سمجھ آئی توحید, قرآن تو مولوی نے چھپا لیا, عذر قبول نہیں ہوگا تیرا, یہ کہنا کہ مولوی نے چھپا لی ہے. افرائی تم المال الذی تشربون, ارے انسان اس پانی سے تو مول کر جو تو گلاس بھر بھر کے گٹا گٹ پی جاتا ہے, پانی کے پینے سے پہلے پانی سے اسے سوال کرتا ہے, ارے باپ میں پینا تجھے, ارے دانشور, ارے چودھری, ارے صدر, ارے وزیر, ارے اللہ, ارے پیر, باپ میں پینا اس سوال کا جواب دے, مجھے کس نے بنایا ہے؟ تیرے تعویذ نے بنایا ہے؟ تیرے جادوگر نے بنایا ہے؟ تیرے جن باز نے بنایا ہو؟ تیرے کلندروں نے بنایا ہو؟ تیرے کتبوں نے بنایا ہو؟ تیرے روسوں نے بنایا ہو؟ تیرے اماموں نے بنایا؟ تیرے نبیوں نے بنایا؟ تیرے صدیقوں نے بنایا؟ کس نے بنایا بتاؤ, کس نے بنایا؟ انزل تبو من المزن ام نحن المنزلون, اللہ تیری رات پہ قربان جاؤ, فرماتا تم نے ڈالا اس پانی کو, تم نے پیدا کیا اس کو, تم نے ساری کائنات آ جاتی ہے, ساری انسان آ جاتے, نبیوں تم نے بنایا, ولیوں
انسان تو تو اس بارش کے نظام کو نہیں سمجھ سکا, سائنس تیرا بڑی ترقی کر گیا. پہاڑیوں پہ چلے جاؤ, ایسی اونچی پہاڑیاں بھی ہیں کہ بادل گزرے گا تو تیرے جسم کے ساتھ ٹکرا کر جائے گا. لیکن کیا ہوگا, صرف تیرے کپڑے تھوڑا سا نمی سے تر ہو جائیں گے, کپڑوں میں نمی آ جائے گی. یہ کچھ ہے نا. اور وہ ہے کیا, ایک دھواں تھا. یہی کچھ ہے نا. ہائے اللہ, یہ لاکھوں ٹن پانی کیسے اٹھا لیتا ہے, اس میں تو کوئی ٹینکر نہیں ہوتے. یہ کالی بیٹا اٹھتی ہیں اور پورے ملک پاکستان پہ چھا جاتی ہیں اور تیرے آڈر سے برسنا شروع کر دیتی ہے. پھر اخباروں میں آتا ہے, ریڈیو میں آتا ہے, ٹیلی ویژن میں بیان کرتا ہے کہ سارے پاکستان میں بارش ہوئی اور پوری زمین ایک سمندر بن گئی. یہ کدھر سے آیا اتنا پانی, یہ بادل تو نہیں اٹھا سکتا اتنا پانی. پانی تو اتنا تیار ہے کہ معمولی پورا ہو جائے تب بھی نہیں ٹھہرتا. الہی تیرے نظام سے قربان جاؤ. کون ہے جو تیرا مقابلہ کرے, کون ہے جو تیرا شریک بنے. اللہ تیرے سے پانی پوچھتا ہے, بتا اس پانی کو کیا شرب ہوں جس کو تو پیتا ہے. بناؤ تو جاؤ لگا لو جا جاؤ. اگر ہم چاہتے ہیں سارے پانی کو کڑوا بنا دیتے, کھاری بنا دیتے, تو پیتا تیرے سینے میں آگ لگ جاتی, تیری چھاتی جلنے لگ جاتی. لیکن ہم نے کیسا میٹھا لذیذ پانی بنایا ہے, اور پھر بعض جگہوں پر کھاری پانی بھی بنایا ہے. ہائے کوئی مائیکل آؤ کہ جہاں اللہ نے کھاری پانی بنایا ہے وہاں کوئی ان کو میٹھا کر دے. ہے کیوں نہیں ہے, کیوں نہیں میٹھا بنا سکتا؟ اس لیے کہ مالک نے کہہ دیا کما قل عنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, کہ من دون اللہ کی مثال اس مکڑی کے گھر کی طرح ہے. جیسے مکڑی کے گھر میں کوئی قوت, کوئی اختیار, کوئی طاقت نہیں ہے, مکڑی کا گھر جیسے کمزور ہے, مکڑی کا گھر جیسے بے بس ہے, مکڑی کا گھر جیسے بے بس ہے, مکڑی کا گھر جیسے بے مجبور ہے, اسی طرح ساری کہہ اللہ کے آدر کے سامنے آپ آئے تم النار اللہ تھی تو روئی. تو نے کبھی آپ کو دیکھا جس کو تو جلاتا ہے؟ بعض مالک الملک نے بعض سب درختوں کے اندر آگ رکھ دی ہے, حالانکہ سب درخت کے اندر کیا ہوتا ہے, پانی. اور پانی کے اندر کیا رکھا, آگ. حالانکہ جہاں آگ ہے وہاں پانی نہیں رہ سکتا, جہاں پانی ہے وہاں آگ نہیں رہ سکتی. پانی کو خوش کرنا ہو تو آگ جلاؤ, آگ کو بجھانا ہو تو پانی ڈالو. یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد اور ایک دوسرے کی دشمن ہیں, لیکن اللہ سے اللہ سے قربان جاؤ, تم ایک ہی درخت کے اندر پانی اور آگ کو جمع کر دیا. عرب والے مسافر جب سفر کرتے تھے اور آگ نہیں ہوتی تھی, تم نے تو ٹھیک ہے ماسٹر اور مو کوئی بنا دیا. ان کو پتا تھا یہ دو درخت ان کی سب شاخیں کاٹ لیتے تھے اور یوں دونوں شاخوں کو ایک اوپر رکڑتے تھے, آگ کی چنگاریاں نکلتی تھی اور وہ اپنی آگ کو گا لیتے تھے. مالک ان عربیوں سے کہہ رہا ہے آفر ہے تم النار اللتی تورون, ارے 300 ولیوں اور نبیوں سے
بتوں کے پجاریوں تمہیں یہ آج بھی میری چال تیار کرتے ہوئے نظر نہیں آتی؟
انتم انشاتم شجرہا ام نحن المنشئون؟ اس آگ کے درختوں کو ہم نے پیدا کیا ہے یا تم نے اور تمہارے معبودوں نے پیدا کیا ہے؟ قرآن کے چیلنج ہے، قرآن سوال کرتا ہے اور آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا ہے. اب سینہ زوری دیکھیے کہ مالک فرمائے پوری کائنات میری ذات کے سوا، پوری کائنات اور کائنات کا زبر زرا، ہر فرد بشر، ہر فرد فرشتہ، ہر فرد جن، ہر فرد حیوان، ہر پرندہ، ہر سورج اور چاند اور ستارہ، آسمان اور زمین، پہاڑ اور دریا، ان کی حقیقت، ان کی مثل بکری کے گھر جیسی ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی قوت یہ نقشہ وہ ہے جس کو تمہاری قرآن نے پیش کیا ہے، ساری کائنات کا اور کائنات کے اندر ہر چیز کا. اب تم دماغ میں ذرا تھوڑا سا غور کرو کہ قرآن کے خلاف تمہیں کیا کچھ نہیں سکھایا گیا. امید ہے میرے معروضات سے تمہارے دماغ میں بھی نقشہ ضرور آ گیا ہوگا. ایک طرف وہ اسلام ہے جس کو قرآن پیش کرتا ہے اور ایک طرف وہ اسلام ہے جس کو ہمارے مولویوں نے پیش کیا ہوا ہے. جس اسلام کا قرآن نے اعلان کیا تھا آج سے 1400 سال پہلے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اسلام اللہ کا پسندیدہ دین، وہ اسلام اس وقت کے لوگوں نے قبول کر لیا تھا، ان کی یادیں آج تک موجود ہیں. تیرا مولوی انہی کے کارنامے بیان کر کے اپنی جیب بھرتا ہے. وہ اسلام جس کے مکمل اور پسندیدہ ہونے کا اللہ اعلان کرتا ہے وہ آج کہاں ہے؟ اور یہ اسلام جو آج تمہارے پاس ہے، تمہاری مساجد میں ہے، تمہارے گھروں میں ہے، تمہاری یونیورسٹیوں میں ہے، تمہارے کالجوں میں ہے، تمہارے سکولوں میں ہے اور تمہارے مدرسوں میں ہے، یہ اسلام وہ ہے جو تم نے خود بنایا ہے. تم کہو گے ہمارے علماء بڑی محنت کر رہے ہیں دین پھیلانے کی، غلط فہمی سے نکلو، نکلو غلط فہمی سے. یہ دین اسلام کو نہیں پھیلا رہے. سنی کے مدرسے میں پڑھو گے تو سنی دین ملے گا، دیوبندی کے مدرسوں میں پڑھو گے تو دیوبندی دین ملے گا، اہل حدیث کے مدرسے میں پڑھو گے تو اہل حدیث دین ملے گا، شیعہ کے مدرسے میں پڑھو گے شیعہ دین ملے گا، اور اگر بہائی کے مدرسے میں پڑھو گے بہائی دین ملے گا، قادیانی کے مدرسے میں پڑھو گے قادیانی دین ملے گا، عیسائی کے مدرسے میں پڑھو گے عیسائی دین ملے گا، یہودی کے مدرسے میں پڑھو گے یہودی دین ملے گا، ہندو کے مدرسے میں پڑھو گے ہندو دین ملے گا، اور سکھ کے مدرسے میں پڑھو گے سکھ دین ملے گا، اور جرمن جاپان والے کے مدرسے میں پڑھو گے تو بدھ کے پوجا کا دین ملے گا. دین کی خدمت تو سب کر رہے ہیں لیکن کس دین کی جو انہوں نے خود بنایا ہے؟ بات کرو اس دین کی جس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے. وہ دین تو یہی ہے کہ ساری کائنات، کائنات کی ہر شخصیت کی پوزیشن اور طاقت اس مکڑی کے جالے کی طرح ہے. یہ دین اسلام نے پیش کیا ہے. اور دوسرا دین تم خود جانتے ہو جو تمہیں انہوں نے پیش کیا. اس لیے تمہاری زندگی کے دن موجود ہیں.
اگر تم اللہ کا دین چاہتے ہو تو ہو اسے ہی ادھر بیٹھے بیٹھے اللہ سے بات کرو کہ الہی اس وقت سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ زندگی کے آخری لمحے تک میں نے تیرا دین قبول کر لیا اور یہ پاتلا کو میں نے چھوڑ دیا.
نہیں چھوڑو گے تعویز ملے گا, جادو ملے گا, نظر بد ملے گی, کلندر ملے گا, کتب ملے گا, ابدال ملے گا, پیری مریدی کی بیعت ملے گی, سوریا کادریا لکھمنیا چشتیا سلسلے ملیں گے, ملاز ملے گا, مظلوم ملے گا, بکا شہر میں ملے گا, تعویذ ملے گا, اور یہ ساری تحفے تمہیں جو ان کے دین کے ہیں وہ ملیں گے. علم ملے گا, پنجہ ملے گا, گھوڑا ملے گا, گائے ملے گا, اردو ملے گا, ہانڈی مکان پہ رکھی ہوئی آپ کو ملے گی, نگینہ ملے گا, پتھر کی پوجا ملے گی. یہ چاہتے ہو تو پہلے موجود ہے, گھروں میں موجود ہے, مساجد میں موجود ہے, خانقاہوں میں موجود ہے, اور اسمبلیوں میں موجود ہے, پوری دنیا میں موجود ہے. تم بھی ساتھ نعرہ لگاؤ اور جاؤ. لیکن اگر اللہ کا دین قبول کرو گے ان سے کٹنا پڑے گا, علیحدہ ہونا پڑے گا. صحابہ علیحدہ ہو گئے تھے, تمہارا نبی علیحدہ ہو گیا تھا, تمہیں بھی علیحدہ ہونا پڑے گا ورنہ جہنم سے جان نہیں چھوٹے گی. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. ربنا تقبل منا انک انت التواب الرحیم.